أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. We have been discussing this subject for the last few days. And yesterday we mentioned the crooked way of thinking as far as man is concerned in relation to so many things that he has come to believe over the years. And started thinking that that is what actually the reality or the truth is. To be able to understand Islam, to be able to understand the dictates of the Holy Prophet of Islam, to be able to understand the Quran, one needs to see that subject and understand that subject so that it is understood in the context in which it was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. Because we have, or at least I have not been able to do so, because there is no such understanding and there is an ideology or there is a notion that what has been taught is gospel and truth, we have come to end up or we have come to understand that the true meaning of Islam is totally different from what we or what was revealed to the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yesterday we were laying emphasis on the function of the intellect, that the intellect was the most important gift given by Allah subhanahu wa ta'ala to man, that it is through this intellect that man is able to analyze anything you present before him. Or it is through this intellect that you or this very man is able to bring anything. He can travel from the unknown into the unknown. It can travel from the known into the unknown and from the unknown into the known. You place a problem before man. Man has been able to construct an aircraft. Man has been able to be able to predict earthquakes. Man has been able to penetrate the space. Man has been able to understand the verses of Quran today differently from how it was understood before by application of his own intellect. Let me give you an example. When Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses of Quran, He revealed them 1400 years ago over a period of 23 years to the Holy Prophet of Islam. There are certain verses of Quran, if you study them today, you start wondering as to how did a Bedouin of that time, or how did the Bedouin receive that particular verse from the Holy Prophet of Islam. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. The sun moves towards its resting place. That is the design that Allah subhanahu wa ta'ala has made for it. Think about the verse. Think about the context of this verse. Think about the people of the time upon whom this verse was being revealed. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. And we have created the moon in phases until it returns back to the shape of the palm, of the branch of a palm tree. So Allah was relating it to them by the usage of the word of the palm tree. But at the same time, he was speaking about the sophistication of astronomy that Allah subhanahu wa ta'ala has created. Therefore, the understanding of the man who lived 1400 years ago in relation to this particular verse had to be different than the understanding of the man who has been able to create a Hubble telescope today to be able to penetrate the horizon and the sky and the space to be able to understand the nature of the moon, the nature of Mars, the nature of so many other planets. So, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكُ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Neither is the sun allowed to overtake the moon. Subhanallah. Think about a man who received this verse. And think about you today, having understood this verse in the context in which you, or the time or the era in which you live. So Allah says, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرِ. Neither the sun is allowed to overtake the moon. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Nor is the day allowed to outstrip the night. Or nor is the night allowed to outstrip the day. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Everything is swimming in the horizon the way Allah subhanahu wa ta'ala has left it, so that it takes its own rotation in its own time in accordance with the design of Allah subhanahu wa ta'ala. So now, think about the verses that have been revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to the people that lived 1400 years ago. Of course they translated it, they made sense of those verses in accordance with their own understanding. They understood a verse. You see, there was a time, during the time of Nabi Ibrahim, we get a glimpse of how people understood it. Although Nabi Ibrahim is the one who is showing it to us, but it is not Nabi Ibrahim himself. We can understand the comprehension of those people in relation to the verse. For example, one day, Quran talks about it. Nabi Ibrahim saw the moon, saw the sun, and he says, Ahadha Rabbi, can this be my Lord? فَلَمَّا أَفَلْ, when the sun moved away, or it set, he says, no, this cannot be my Lord. When he saw the moon, he says, can this be my Lord? So, and then when it disappeared, he says, no, something that disappears cannot be my
Lord. So you can understand now that the mentality of the people of the time, how they lived, they made sense of those verses unless they went to the imam. But even when the imam explained to them certain verses, they understood them in accordance with their intellectual capability and capacity of that time. Remember, the world is moving on. We are moving towards progress. There is no going backwards. Nothing has changed as far as the need is concerned, but everything has changed as far as the mode is concerned. Nothing has changed as far as the need of man is concerned, but everything has changed as far as the mode is concerned. We used to, or the people in the old days, used to use a hole to be able to relieve themselves. Today we are using ceramic to be able to relieve ourselves. In the past, man used to put a stick so that he was able to determine whether it is Dhuhr time or Asr time or Maghrib. And this is reflected even in the books of our fatawa today. That if you want to establish the time of Dhuhr and Asr and Maghrib, or for example Fajr, or you want to know when it is Qadha, place a stick. By the introduction of the clock and the watch, man has had to abandon. So the mode has changed. The need for knowing the time is still the same. Food, they used to eat different type of food. Today you eat the best of foods. The need for eating is still the same. The food has changed. So the mode will keep changing. Similarly, as far as the intellect is concerned, as far as the intellect of man is concerned, the need for this intellect to be able to discover through its inquisitive nature is there. But at the same time, man needs to use the same intellect to be able to understand the verses of the Quran, the words of our A'imma, in the context of the time in which they live. Otherwise, they will be lagging behind as far as their intellectual progression is concerned. Let me give you an example. How do we raise our children? How do I look at my child? And what are the words that I use? And what is a psychological impact that I give my child, or the impact that my child receives psychologically when I tell him, if you do something wrong, Allah will put you in the fire of hell. Right? That is what we normally do. Is it right? Right now, let me explain to you further so that I can drive my point home. I tell my child, if you do not drink milk, Allah will put you in the fire of hell. If I tell my child, if you do not listen to mom, Allah will put you in the fire of hell. If I tell my child that if you do not do such and such a thing, Allah will put you in the fire of hell. So the impact in the mind of the child through the information that the child is receiving is that Allah is awesome, very angry. That is the mind that the child has. Allah is a very angry God. If I do a little something wrong, I'm going to go to the fire of hell. That is what I have put in the mind of my child by showing Allah subhanahu wa ta'ala is awesome. Now you see, majboor I am, the word awesome has changed its meaning. You see, everything changes, as I said to you. Even the language is changing. Wicked, for example, wicked is a bad word. Or is a negative word, if not a bad word. It's a negative word. To say somebody is a wicked person means he is not a good person. But now you wear best of the clothes and you say you look wicked. Means you look good. Things are changing, modes are changing, language is changing, intellect, everything is changing. At one time, if you say to somebody, you look cool, he doesn't understand what cool means. I'm not cold, am I? But now if you say to someone, you look cool, the language is changing. Whenever you talk, awesome here, when I use the word awesome, means Allah who is full of awe. Allah who is angry. Allah who is powerful. And that is the message I have given to my child. As he grows up, will that child get closer to Allah, or will he distance himself from Allah? And now, what does Allah talk about himself? How does he introduce himself? What does he talk about himself? Is he awesome? Is he the one who is angry? Is he how we have portrayed him to be? That changes everything for us. What does he say? Surah Al-Hashr, last verses of Surah Al-Hashr. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. He talks about himself as Rahman and Rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Allah is speaking about all wonderful qualities of His: peace, security, Rahman, Rahim, except one quality towards the end, which He reserves for Himself. But that is a circumstantial quality of Allah, just like a mother. She will love you unconditionally, but mess with her, you will arouse the other quality to come out from her. Allah is so Rahman that a mother can never reach the Rahmaniyah of Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alladhi la ilaha illahu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about himself as something else. My crooked mind thinks about Allah in a different. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. Shows us both the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala in his life. He shows us both the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala in his life. When you study Ali ibn Abi Talib, you are mesmerized at who this individual was. Whenever you see Ali ibn Abi Talib and you try to study him, you cannot study Ali ibn Abi Talib and be able to say that I have studied this man completely. It is impossible to study Ali ibn Abi Talib or the qualities that he possesses. One day, Salman Farsi, who is also known as Salman Muhammadi, came to the Holy Prophet of Islam, who came to Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi. And he said, Ya Ali, I am preparing for my death. Salman Farsi says to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, I am preparing for my death. I have bought my kafan. It is there with me. It is mustahab to buy a kafan. It is mustahab to have your own kafan. It is mustahab to place it and tell people where you have placed your kafan, so that when you, may Allah subhanahu wa ta'ala give you a long life, but if you were to die, people know where your kafan is. In the kafan, it is mustahab to have the names of 40 people who sign for you and say, Allahumma ghfir li hadha al-mayyit, oh Allah, forgive this mayyit. So Salman al-Farsi now is preparing himself and is preparing his kafan. And he comes to Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam and says, Ya Ali, please autograph my kafan for me. Please write for me some good words in the kafan. With your pen, your hands, I am sure Allah subhanahu wa ta'ala will look at me mercifully and favorably. Amir al-Mu'mineen wrote a poem in this kafan of Salman al-Farisi, and that is the poem I want you to reflect upon when you go back home. He wrote a shi'r, he wrote a poem in the kafan of Salman al-Farisi. What did he write? He says, وَفَدْتُ إِلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ. I am going towards my Kareem Lord without any provision whatsoever. Now, provision is Zadirah. You know what Zadirah is? A provision that you carry with you when you travel. So in Africa, when we used to travel from one city to the other city because of the distance of 8 hours, 10 hours, 12 hours, we used to carry food with us. You remember?
whether you are in India or here, England is very small. If you see it in the map, if you put your finger there, you will disappear anyway. But if you were traveling in a country which is vast, for example, it takes you 8 hours, 10 hours to reach, or 7 hours to reach from one place to the other. So you carry with you a provision, and you take this provision with you, and then you use this provision with you. Now, in relation to the provision of Akhirah, the provision of Akhirah is our A'mal. So now, think about it. Amirul Mu'mineen is writing in his kafan, وَفَدْتُ إِلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ. I am going to my Kareem Lord without any provision whatsoever. Provision means good actions, a'mal, thawab. I am going towards my Lord without any provision whatsoever. But I am going towards my Kareem Lord without any provision. What is the difference between generous and Kareem? Generous is a person who, if you go to him and ask him for assistance, he will give you. He will not turn you away. He is generous. Sakhi. Hatim Tai. You've heard of Hatim Tai? Hatim Tai was a man who lived pre-Prophet of Islam. He was so generous. He was so generous. He was so sakhi that his sakhawat is remembered by the historians even today. They say he had 40 doors to his darbar, to his palace. If a faqir, a poor man, entered the first door, he received. If the same faqir went out and entered the second door, he received. If he did that with all the 40 doors, he would receive what was given to him by Hatim Tai. He was so sakhi, so generous, that every time someone came, he would receive. So he is known as sakhi, or a person who is extremely generous. But you know what is the difference between Sakhi and Kareem? Kareem is the one who is a higher level of who has a higher level of generosity than Sakhi. Kareem is the one that if a faqir goes to him once and asks, he is given so much that the faqir does not need to come back again. That is the difference between Faqir, between Sakhi and Kareem. Now think about this word Kareem in your mind and see what Imam alayhi salatu wasalam writes in his kafan, in the kafan of Salman al-Farsi. He says, وَفَدْتُ إِلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ. You will appreciate Allah subhanahu wa ta'ala by this shi'r. وَفَدْتُ إِلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ. I am going towards my Kareem Lord without any provision. You know why? فَحَمْلُ الزَّادِ أَقْبَحُ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوَفُودُ إِلَى الْكَرِيمِ. Because to go to someone who is Kareem with your own zadirah and provision is an insult of a Kareem. It is considered to be an insult of the Kareem. That doesn't mean we should not take our zadirah with us. No, I will give you a contrasting hadith as well, so that you understand that when we talk about Allah subhanahu wa ta'ala, when we speak about Him negatively, we create an impact about Him in the minds of our children. While Allah is the most merciful, can there be anyone more merciful than Allah subhanahu wa ta'ala? But on the other side, the other flip side of the coin, there was a man by the name of Zarar. This man was a companion of Imam alayhi salatu wasalam. He used to eulogize Ali ibn Abi Talib day in, day out. He used to frustrate Muawiyah. He used to frustrate Muawiyah. Every time he presented himself before Muawiyah, he used to praise Ali ibn Abi Talib. He used to sing the glory of Ali ibn Abi Talib. Muawiyah used to get very frustrated. One day, Muawiyah said to him, "What is it that you have seen in Ali ibn Abi Talib that makes you talk about him like this?" Zarar was an old man. His eyebrows had fallen down. His back was bent. There was a white cloth that he was wearing around his waist. He tied it up so that he can stand straight and look to the eyes of Muawiyah on his face. And then he says to Muawiyah, "You want to know what Ali ibn Abi Talib was to me?
You know how I have seen Ali ibn Abi Talib? Remember the words Kareem. Remember the words Zadira. Remember that. He says, do you want to know what I know about Ali ibn Abi Talib? Let me tell you what state I have seen Ali ibn Abi Talib in. لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لَحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولْ آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ وَطُولِ السَّفَرِ. I saw Ali ibn Abi Talib in the state when he was on the Musalla, praying to Allah subhanahu wa ta'ala. I saw him in the state when he was holding on to his beard. قَابِضٌ عَلَى لَحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. Shaking before the master just like someone who has been beaten by a scorpion. يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ. And weeping profusely, a very sorrowful cry. And all he kept saying was, آه مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ. What little provision I have for me to take with me to my Lord. Allahu Akbar. So we now see two qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. Once you recognize Him as your Lord, once I know that He is my Lord, Karam of my Lord, Rahm of my Lord, Jud of my Lord, His every quality, you will find that you and I will also stand before Allah subhanahu wa ta'ala in a manner that befits His greatness in our eyes. Otherwise, to have an impact in the minds of the children and in the minds of the people, Allah is not there to punish me 24 hours a day. Allahu Akbar. Is that what Allah is there for? That is my understanding of Allah. So our distorted mind have not allowed us to be able to flourish and see through inquisitiveness what Allah is. Compare what I have just said to you in terms of the intellect and the Islam of the people who came to fight the grandson of the Holy Prophet of Islam. Deen Baland Salawat Pray Baba Zibul. ہماری سوچ کا قصور ہے, یہ ہماری عقل کا قصور ہے. پروردگار تو کہتا ہے میرے بندے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. دعائے افتتاح میں آپ پڑھتے ہیں فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی. پالنے والے میں نے تجھ جیسا کریم, تجھ جیسا ٹالرنٹ مولا, ٹالرنٹ آقا نہیں دیکھا. یا رب انک تدعون, مارے میرے مالک تو مجھے بلاتا ہے. فاولی عنک, میں تجھ سے بھاگ جاتا ہوں. تو مجھے بلا رہا ہے, میں ہوں جو تجھ سے بھاگ جاتا ہوں. تو پروردگار عالم کو سمجھنا, اس کے بعد ایک ایک آئیڈیالوجی کو جاننا, ایک ایک آئیڈیالوجی کو سمجھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ سب کچھ ہوگا, نماز ہوگی, روزہ ہوگا, حج ہوگا, مگر وہ اسلام جو رسول لے کر آئے وہ اسلام نظر نہیں آئے گا. سنیے دو باتیں اور. سر سید احمد علی خان, اس میں کیا ہے کہ جہاں تک انٹلیکٹ کا تعلق ہے, بڑے بڑے اس کے اندر پریشان ہو گئے ہیں. بڑے بڑوں نے ترچھا اور الٹا سوچنا شروع کیا ہے, کروکیڈ طریقے سے سوچنا شروع کیا. سر سید احمد علی خان کا نام سنا ہوگا آپ نے, ایک بہت بڑے مفکر, علی گڑھ یونیورسٹی کے فاؤنڈر, ویری ماڈرن عالم, عالم شخصیت, صاحب علم, پڑھا لکھا آدمی, فاؤنڈر آف علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا. ان کا نام تھا سر سید احمد علی خان. دیکھیے خدا کو لوگوں نے کیسے سمجھا ہے اور ہماری مائنڈ نے خدا کو کیسے سمجھا ہے, تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے. سر سید احمد علی خان ماڈرنسٹ, اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے. ماڈرنائز سے مراد کپڑے وپڑے نہیں, ماڈرنائز سے مراد مفکر کی سوچ بنانا چاہتے تھے, مسلمان کو مسلمان بنانا چاہتے تھے اپنے لحاظ سے. سر سید احمد علی خان ایک ماڈرنسٹ سوچ کے آدمی تھے, پروگریسو تھنکر تھے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی بہت سی احادیث ہیں, ایک حدیث انہوں نے پڑھی. اس حدیث میں لکھا تھا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. हदीस देखी होगी आपने, सुनी होगी कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में मलक और फरिश्ता नहीं आता। सर सैयद अहमद अली खान परेशान हो गए, गड़ी हुई हदीस है, कोई बात है, कुत्ता है घर में तो क्या बुरी बात है, मेरे पास अगर कोई कुत्ता है तो कुत्ते से क्या फर्क पड़ता है, कहा किसने कहा मलक नहीं है। ही डिडंट बिलीव, यानी उनके जहन में ये बात नहीं आ रही। एक दिन अपना कुत्ता लेके निकले और सफर कर रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन के डिब्बे में जिस डिब्बे में उनको टिकट मिली उसी डिब्बे में एक आलिम, जलील उल कद्र आलिम जिनका नाम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास, वो उसी डिब्बे में उनको मिले। दोनों सेम कैबिन के अंदर बैठे हुए थे। जब ये सर सैयद अहमद अली खान अपने कुत्ते को लेके अंदर वापस आए तो आगा ने अपना अबा के दामन को हटा लिया कि कहीं कुत्ता छू न ले। सर सैयद अहमद अली खान ने मौका गनीमत समझ के आके, मैंने सुना है कि पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में मलक नहीं आता। आगा ने कहा हाँ ये बात तो सही है कि उस घर में मलक नहीं आता। कहा अगर ऐसी बात है तो जब तक मेरे घर में कुत्ता रहेगा उस वक्त तक मलकुल मौत मेरे घर में नहीं आएगा। ये कंक्लूजन था उनका, जब तक मेरे घर में कुत्ता रहेगा और मैं उसी घर में रहूंगा जिस घर में कुत्ता रहता है उस वक्त तक मेरे घर मलकुल मौत नहीं आएगा, इसलिए कि मलकुल मौत मलक है परवरदिगार का। मगर उसको नहीं मालूम था कि आलिम दीन से बात कर रहा है। एक मर्तबा उस आलिम ने कहा कि आपकी बात बजा दुरुस्त सही सब कुछ सही, मगर परवरदिगार ने एक मलक को कुत्ते की रूह कब्ज करने के लिए भी रखा है। जो कुत्ते की रूह लेने आएगा उसमें तो हक है कि तुम्हारी भी रूह ले जाए। तुमने खुदा को मजबूर समझ रखा है, तुम खुदा को ऐसा सोचते हो कि उसके पास कोई ताकत नहीं। वो है कादिरुन अला कुल्ली शय, हर चीज पे कादिर है, हर शय के ऊपर कादिर है। परवरदिगार मजबूर नहीं, अगर मैं नमाज पढ़ता हूं उसके खजाने में कोई इजाफा नहीं होता, अगर मैं रोजा नहीं रखता उसके खजाने में कोई कमी नहीं होती। इन अहसंतुम अहसंतुम लि अनफुसिकुम व इन असअतुम फलहा, अगर तुम नेकी करोगे तुम्हारे लिए, अगर बुराई है तुम्हारे अपने लिए है। परवरदिगार को मजबूर समझ रखा है। एक मर्तबा मेरे पास एक आदमी आए, मेरे पास नहीं उलमा के पास जाते हैं बहुत, वो कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ठीक है, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके लिए दुआ करेंगे। सुनिए लोगों ने खुदा को क्या समझ रखा है, उनकी तिरछी सोच ने खुदा को क्या समझ रखा है। क्या वो खुदा है जो अली का खुदा है, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, क्या वो वही खुदा है जो अली का खुदा है? सोचिएगा। लोग आए, मौलाना दुआ कीजिएगा, जरूर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। हमको तो ये हक नहीं है कि पूछें कि आपकी क्या हाजत है, आपकी जो हाजत है आप हाजत को मानिए। हम एक चीज कर सकते हैं, मस्जिद में आके कह सकते हैं फला मोमिन की कोई हाजत है पांच अम्मा युजीब पढ़ो, यही होता है ना, पांच अम्मा युजीब पढ़ते। मौलाना आप हमारे लिए दुआ करें। दुआ की, एक दिन, दस दिन, पंद्रह दिन दुआ की, उसके बाद आए जनाब, कहा मौलाना आपने दुआ बराबर नहीं की, आपकी दुआ सही दुआ नहीं थी। क्या हुआ भाई, हमने तो दिल से दुआएं मांगी, अम्मा युजीब पढ़वाया मोमिनीन से, आपकी दुआ सही नहीं थी, क्यों क्या हुआ? कहा मौलाना मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी इस नियत के साथ कि 90% खुदा को दूंगा, 10% अपने लिए रखूंगा, लेकिन 90% जो मिलेगा, अल्लाहु अकबर, खुदा मेरे पैसों का मोहताज है। जरा सोचिए, जिस खुदा को मैंने अपने जहन में तराश के रखा है वो खुदा है जो अली इब्न अबी तालिब का खुदा था? जिस खुदा को मैंने अपने जहन में बनाया है वो खुदा है जो अली का खुदा था? नहीं, अली का खुदा वो था जो हर शय पे कादिर था। मेरा खुदा वो है जो बिल्लियों से डरता है। मेरे अजीज दोस्तों सुनिएगा, ताकि हमारे जहन खुले, हमारे जहनों को खुलने की इजाजत दीजिए कि क्या है, कौन सा इस्लाम हम फॉलो कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक सलावतुल्लाही वसलामु अलैह, किताब का नाम खजीनतुल जवाहिर, ऑथर का नाम अल्लामा शेख अली अकबर नहावंदी,
اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام مدینہ منورہ میں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے گئے, گھر کے لیے سامان لینے, چھٹے امام. تو ایک چور کو دیکھا امام علیہ السلام نے, جانا پہچانا چور تھا, جانتے تھے امام یہ چور ہے. اس چور کو دیکھا امام نے اور کہا کہ وہ دیکھتے رہے دور سے, اس چور کو آبزرو کرتے رہے. وہ چور ایک سٹول میں کھڑا ہوا تھا, وہ سٹول والے کو باتیں کر رہا تھا ایسی کہ سٹول والا تھوڑا سا اپنا ذہن یہاں سے وہاں کرے تو کچھ چوری کر لے. اور روٹی والے کے پاس کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ اس روٹی والے نے اپنی جب نظر ہٹائی تو اس چور نے 3 روٹیاں چوری کر لی اور اپنی ابا کے اندر چھپا دی. اس زمانے میں سب ابا پہنتے تھے, اس لیے آپ ابا کو غلط مت سمجھیے گا. تو چوری کر کے 3 روٹیاں اندر ڈال دی. پھر دوسرے سٹول, چھٹے امام دیکھ رہے ہیں, پھر دوسرے سٹول کے پاس گیا, دوسرے سٹول میں کھڑا رہا. وہاں بھی اس نے اس سٹول والے کو یہاں وہاں کی باتیں کر کے 4 پھل چرائے, فروٹس, اور اپنی ابا کے اندر ڈال کے آہستہ آہستہ مارکیٹ سے باہر نکلا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا, آہستہ آہستہ امام اس کے پیچھے آئے, دیکھا کہ یہ آدمی آہستہ آہستہ صحرا کی طرف گیا, جنگل کی طرف, صحرا کی طرف آیا. وہاں صحرا میں ایک بوڑھا آدمی, اباہج, لنگڑا, لوڑا, ڈس ایبلڈ آدمی بیٹھا ہوا تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا. اس کے سامنے 3 روٹیاں اور 4 پھل رکھ کے کہا, کھاؤ, میں تمہارے لیے لے کر آیا. اگر آپ نے دیکھا نہ ہوتا کہ اس آدمی نے چوری کی ہے تو کتنا نوبل کوز ہے یہ, کہ اٹھا کے ایک ڈس ایبلڈ آدمی کو لا کے کھانا کھلایا. چھٹے امام دیکھ رہے ہیں, پیچھے پیچھے آئے چھٹے امام. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ دیکھیے آپ ہماری سوچ دیکھیے, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس نے چوری کی ہے اور آ کے اس ڈس ایبلڈ آدمی کو کھانا کھلایا ہے. امام گئے اس کے پاس اور کہا, تم نے کیا کیا, تم نے چوری کی, تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نہیں جانتے ہو کہ یہ حرام ہے. اس آدمی نے امام کو دیکھا, شاید پہچانا نہیں ہوگا, امام سے کہنے لگا, آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ امام سے پوچھ رہا ہے, آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کاش میرا مولا یہ کہہ دیتا کہ ہم وہ ہیں جو محبت الوحی ہیں, ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن امام خاموش رہے, کہا ہم نے قرآن پڑھا ہے. کہا آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے, من عمل صالحا فله عشر امثالها, جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 ثواب ملے گا اور جس نے ایک برائی کی اس کو 1 برائی ملے گی. یہ آیت آپ نے قرآن میں پڑھی, چھٹے امام سے پوچھ رہا ہے, یہ آیت آپ نے قرآن مجید میں پڑھی ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کو 10, اس کے بدلے میں 10 ثواب ملے گا, 10 نیکیاں ملیں گی, جس نے ایک برائی کی اس کو 1 ہی برائی ملے گی. یہ قرآن پڑھی ہے, قرآن میں آیت پڑھی ہے. کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا آپ حساب کیجئے مولا, آپ حساب کیجئے, امام سے کہہ رہا ہے, آپ حساب کیجئے, میں نے 7 چیزیں چوری کی, 7 گناہ ملے, میں نے 7 اس کو دے دی, 70 ثواب ملے, میں پھر بھی 63 کریڈٹ میں ہوں یا نہیں. یعنی خدا وندے تعالی کے ساتھ, پروردگار عالم کے ساتھ ایسی گفتگو, ایسی ڈیل, یہی بات بتاتی ہے کہ معرفت پروردگار نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کے کہا, تم نے جو کہا وہ غلط ہے, قرآن تم نے نہیں پڑھا, قرآن کی یہ آیت تم نے پڑھی ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ اگر قبول کرتا ہے تو صرف اس سے قبول کرتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو. ہر آدمی سے خدا قبول نہیں کرتا. جو خدا کو جانتا ہے, تقویٰ رکھتا ہے, intensity of the presence of Allah subhanahu wa ta'ala اس کے دل میں ہے, اس کو صاحب تقویٰ کہتے ہیں. تم چوری کر کے سمجھتے ہو کہ خداوند تعالیٰ کو یہ حساب کتاب دے کے تم اس کو گھما سکتے ہو, اس کے دماغ کے ساتھ کھیل سکتے ہو. یہ ہمارا پرابلم ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اس لیے عجب نہیں کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, حج بھی جا چکے تھے, مگر کسی ایک میں معرفت پروردگار نہیں تھی, کسی ایک میں معرفت پروردگار, کیونکہ انہوں نے خدا کو کچھ اور سمجھا تھا جبکہ خدا کچھ اور ہے. بنی خزرج
مدینہ منورہ جا چکے ہیں آپ، وہ اگر نہیں گئے ہیں تو خدا وند تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے. بنی خزرج کے قبیلے میں سے، ٹرائب میں سے ایک آدمی نے، کچھ لوگوں نے مسجد قبا دیکھی آپ نے مدینہ میں، مسجد قبا کے سامنے ایک مسجد بنائی. اور اس مسجد کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اس مسجد میں اسلام کے خلاف پروپاگینڈا کریں گے. تو مسجد کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کا جو اسلام ہے، مسجد بنائیں گے، اس میں خطبے ہوں گے، لیکن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. تو یہ نیت تھی اور اس نیت سے انہوں نے مسجد پڑھائی. لیکن دنیا کو کیسے بتاتے کہ یہ مسجد ہے؟ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ پیغمبر اسلام کو دعوت دیں گے اوپننگ سیرمنی کے لیے. آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اوپننگ سیرمنی کے لیے. اوپننگ سیرمنی کا مطلب کیا؟ اگر پیغمبر اس مسجد میں آ گئے اور پیغمبر نے اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ لی تو یہ سرٹیفائی ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے کہ یہ مسجد ہے. تو سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ مسجد بنا کے پیغمبر اسلام کو اندر بلانا ہے تاکہ پیغمبر اسلام اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھے. پیغمبر کو بلایا گیا. پیغمبر کو جب بلایا اس وقت پیغمبر جنگ موتا کی طرف جا رہے تھے، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اس مسجد میں نہیں آ سکتا، میں جب جنگ سے واپس آؤں گا اس وقت اس مسجد میں داخل ہوں گا. پیغمبر کی جنگ موتا ختم ہوئی، پیغمبر اسلام پلٹ کے واپس آئے، لوگوں نے پیغمبر اسلام کو روکا، کہا آئیے مسجد کے باہر، آئیے اور یہاں پہ آپ دو رکعت نماز پڑھیے. جبرائیل امین نازل ہوئے، لا تقم فی ہذہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا. اے پیغمبر اسلام، آپ اس مسجد میں کبھی بھی ہرگز اپنا قدم نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پہ نہیں بنائی گئی. جو خدا اپنی مسجد کو ریجیکٹ کرے، اس خدا کو میری نماز کی ضرورت ہے، اس خدا کو میری دولت کی ضرورت ہے. جو خدا ایک مسجد کو ریجیکٹ کر دے، جلا دو اس مسجد کو، حکم ہوا پروردگار کا، جلا دو اس مسجد کو، کیونکہ اس کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے. مگر میرا خیال، میری سوچ خدا کو کچھ اور سمجھتی ہے، میرا خیال پروردگار کو کچھ اور سمجھتا ہے. میرے عزیز دوستو، یہی مصیبت ہے. اگر ہم نہیں سمجھے تو نمازیں ہوتی رہیں گی، روزے ہوتے رہیں گے، مگر مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ نمازوں میں کتنا اثر تھا، ان روزوں میں کیا بات تھی. اس وقت پتا چلے گی. میرے عزیز دوستو سنیے، انٹلیکٹ کا استعمال، عقل کا استعمال ضروری اہم ترین چیز ہے کہ انسان اپنے عقل کو استعمال کر کے پروردگار اور حق کی طرف، اور حق کو سوچے اور حق کو سمجھے اور حق تک پہنچے. اس میں عقل کے استعمال کی ضرورت. عزیزان گرامی، کربلا کا میدان، صرف ایک کمپیریزن دے رہا ہوں آپ کو میں. ایک طرف 72، ایک طرف کل میں آپ کے سامنے کہہ چکا 30,000 کا مجمع. حر کا لشکر 1,000 آدمیوں کا تھا. کمپیریزن، حر کا لشکر 1,000 آدمیوں کا تھا، عمر سعد 4,000 آدمیوں کا لشکر، شمر 2,000 آدمیوں کا لشکر تھا. اس طرح ملا کے 30,000 کا لشکر تھا. اس طرف 72 بس، یا 112 جو شہید ہیں. ہسٹری میں آپ پڑھیں گے جو شہدا ہیں، منیمم شہدا 72 گزرے ہیں، میکسیمم 112، 112 شہدا حسین کے ساتھ گزرے ہیں. ہسٹوریکلی منیمم 72 اور میکسیمم 112. یہاں اتنے تھے، وہاں 30,000 تھے. یہاں مکس تھے، بیبیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. وہاں 30,000 میں سب سولجرز تھے، سب سپاہی. یہ لوگ غریب الوطن تھے، غریب کے باہر تھے، وہاں سب اطراف کے تھے، آزو بازو کے تھے. یہ لوگ اپنے خاندان کے ساتھ آئے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ تھے. وہاں وہ لوگ اپنی فیملیز کو سیف اپنے گھر کے اوپر رکھ کے آئے تھے، صرف سپاہی تھے. ایسے عالم میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ 72 اور 30,000 یہ کس پروردگار کی عبادت کر رہے تھے، یہ کس خدا کو مانتے تھے، یہ کس پیغمبر، اس کون سے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، और ये लोग कौन से पैगंबर का कलमा पढ़ते थे, इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो सही इस्लाम समझे थे वो और थे, और जो जबान से इस्लाम इस्लाम कर रहे थे वो और थे। अक्ल परेशान हो जाती है इस बात को सोच के कि सिर्फ 50 साल के बाद पैगंबर इस्लाम की ये हाल हुआ। खैर, आज मैं आपके सामने मसाइब औन मोहम्मद के बारे में आपके सामने दो जुमले पेश करना चाहता हूं। सानिया जहरा ज़ैनब बिन्त अली हुसैन की बहन, शरीकतुल हुसैन, भाई से इतनी मोहब्बत, बे इंतहा मोहब्बत करती थी। अपने भाई से इतनी मोहब्बत थी कि कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने जाफर से जब ज़ैनब की शादी हुई, रात को शादी हुई, अमीरुल मोमिनीन जनाब ज़ैनब को अपने घर छोड़कर आए, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर के घर छोड़कर आए। सुबह को, सुनिएगा जुमला, सुबह को अली इब्ने अबी तालिब ज़ैनब को लेने आए। आपको मोहब्बत का अंदाजा पता चल जाए। सुबह को अली इब्ने अबी तालिब ज़ैनब को लेने आए। जब ज़ैनब के घर के अंदर अली पहुंचे हैं तो ज़ैनब को देखा कि बिलख बिलख के रो रही हैं। ज़ैनब को इस आलम में देखा कि ज़ैनब बिलख बिलख के रो रही हैं, ज़ारो कतार गिरिया कर रही हैं। अली इब्ने अबी तालिब ज़मीन पे बैठ गए। बेटा ज़ैनब, कल रात को आपकी शादी हुई है, बेटा हम आपको लेने आए हैं, बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है? ज़ैनब का जुमला सुनिए, भाई रोने का और कोई मकसद नहीं, आपको मालूम है कितने पहर गुजर गए, मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा। आपको नहीं मालूम बाबा कितने पहर गुजर गए, मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा। ये मोहब्बत थी ज़ैनब की हुसैन के साथ। जब मदीने से रवाना हुई हैं तो अब्दुल्लाह इब्ने जाफर से इजाजत मांगी कि ऐ अब्दुल्लाह, मैं भाई के साथ जाना चाहती हूँ करबला। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर ने इजाजत दी, दोनों बच्चों को इजाजत दी, ज़ैनब औनो मोहम्मद को लेकर हुसैन के साथ करबला आईं। ये दोनों बच्चे मदीने से हुसैन के साथ रवाना हुए, नन्ने नन्ने बच्चे, ज़ैनब के लख्ते जिगर, ज़ैनब के नूरे ऐन, दोनों बच्चे मदीने से ज़ैनब के साथ निकले, मक्के में ज़ैनब के साथ थे। मक्के से जब रवानगी हुई, रास्ते की कठिन रास्ते को इन दोनों बच्चों ने साथ काटा, मामू के साथ काटा, माँ के साथ काटा, करबला में पहुंचे। दोनों बच्चे करबला में आए, ज़ैनब के साथ आए। जब रात शबे आशूर का वक्त आया है तो उम्मे लैला अली अकबर के साथ एक खेमे में बैठ के कह रही थी, बेटा अली अकबर, कल जंग का दिन है, कल मेरे लाल जंग का दिन है। साथ में उम्मे लैला के ज़ैनब बैठी हुई थी। अली अकबर से कह रही थी कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूं तो नाना याद आते हैं। दूसरे खेमे में उम्मे कुलसूम अब्बास के साथ बैठी हुई थी। तीसरे खेमे में उम्मे फरवा कासिम के साथ बैठी हुई थी। ये माएं क्या कर रही थी रात को, ये अपने लालों के साथ रात को क्या कर रही थी? एक एक माँ वसीयत कर रही थी, कल जंग का दिन है, कल जंग का दिन है, कल जाना है नुसरत करने हुसैन की। एक मर्तबा रात की तारीकी में अली अकबर को छोड़ के ज़ैनब अपने खेमे में आई, अपने खेमे के अंदर आई, देखा कि दो बच्चे, दो नौनिहाल औन और मोहम्मद बैठे हुए हैं। ज़ैनब आई रात को, बच्चों के सर पे हाथ फिराया और बच्चों से कहा, बेटा तुम जाफर तैयार की औलाद हो, तुम अली के नवासे हो, मेरे बच्चों कल कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई शहीद हो जाए और तुम जिंदा रह जाओ। ये ज़ैनब अपने बच्चों को रात को तरबियत दे रही है। सुबह आशूर नमुदार हुई, तरबियत को सुनिएगा और कलेजा थाम के जुमला सुनिएगा। सुबह आशूर नमुदार हुई, एक मर्तबा बच्चों को कहा, बेटा जाओ जाओ, मामू से इजाजत ले लो। दोनों बच्चे हुसैन के पास आए, मामू जान हम इजाजत चाहते हैं, मामू जान हम इजाजत चाहते हैं। कहते हैं मसाहिब मकातिल, कहते हैं मक्तल में लिखा है कि जब दोनों बच्चे हुसैन की तरफ आए तो हुसैन ने अपना मुंह फेर लिया, हुसैन ने अपना मुंह फेर लिया।
بچے دوڑتے ہوئے زینب کے پاس آئے, اماں ہم ماموں کے پاس گئے, مگر ماموں نے اپنا منہ پھیر لیا. ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا, جاؤ بھیا سے کہو, بہن زینب بلا رہی ہے. جناب فضہ حسین کے پاس آئیں, بھائی حسین کے پاس آئیں, بیٹا حسین آپ کو زینب نے یاد کیا ہے, زینب نے آپ کو پکارا ہے. حسین نے کہا میں خیمے میں نہیں آؤں گا, بہن سے کہو میں خیمے میں نہیں آؤں گا. فضہ آئی, زینب سے کہا, بھیا نے کہا کہ میں خیمے میں نہیں آؤں گا. ایک مرتبہ زینب نے کہا, بھیا سے کہو میں خیمے کے باہر نکل آؤں گی, میں خیمے کے باہر نکل آؤں گی. حسین خیمے کے اندر آئے, کہا بھیا میں نے آپ سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں کی, بھیا آپ میرے بچوں کو جانے سے انکار نہ کیجیے گا. ایک مرتبہ مجبور ہو کے حسین نے قبول کیا, عباس کو بلایا, عباس سے کہا فن تلوار بچوں کو سکھاؤ. عباس نے اون محمد کو بلایا, کہا بچوں اس طرح تلوار چلائی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بچے اس طرح تلوار چلائی جاتی ہے. اور اس کے بعد عباس نے بچوں کو چھوڑا, یہ ننے ننے بچے دوبارہ زینب کے خیمے میں آئے. جملہ سنیے گا, تربیت کا جملہ, زینب کے خیمے میں آئے اور کہا اماں اب تو اجازت مل گئی, اماں ہم جا رہے ہیں. زینب نے آخری جملہ کہا, دیکھو بچے جاؤ میرے لال جاؤ, مگر یاد رکھنا اگر تمہاری نظر فرات کی طرف بڑھ جائے, لڑتے لڑتے بچوں اگر فرات کی طرف تمہاری نظر پڑ جائے, اپنی نظروں کو ہٹا لینا, علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا. یہ آخری وصیت زینب کی اون محمد کو. اون محمد ایک مرتبہ مقتل میں آئے, دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. مقتل نے ایک منظر کھینچا ہے, ایک منظر کشی کھینچی ہے. مقتل میں لکھا ہے کہ دونوں بچے میدان قتلگاہ میں تھے, اور اس طرف حسین خیمے کے اس در پہ کھڑے ہوئے تھے. خیمے کے باہر آگے تھوڑا حسین کھڑے ہوئے تھے, خیمے کے در پہ فضہ کھڑی ہوئی تھی, زینب خیمے کے اندر تھی. جب علی اون و محمد زمین پہ گرے ہیں, حسین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. فضہ نے حسین کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ فضہ کا منہ کھلا, زینب نے دیکھا کہ فضہ کا رنگ بدل گیا. ایک مرتبہ سر کو سجدے میں رکھ دیا, پالنے والے تیرا شکر ہے. دونوں بچے زمین پہ تشریف لائے, حسین عباس کو لے کے مقتل میں پہنچے. پہلے اون کے پاس پہنچے, دیکھا کہ اون زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین بیٹھ گئے, میرے بیٹے اون یہ کیا ہو گیا؟ اون نے کہا مامو جان, جب میں زمین پہ گر رہا تھا تو محمد پہ وار ہوا تھا, آپ پہلے محمد کی خبر لیجئے. حسین کھڑے ہوئے محمد کے پاس پہنچے, دیکھا محمد کی جان, محمد کی روح جنت کو سدھار کی تھی. ایک مرتبہ پلٹ کے واپس آئے, جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو آواز دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اون محمد شہید ہو گئے. حسین نے اون محمد کو دیکھا. کہتے ہیں نفس المحموم میں لکھا ہے, اب شیخ عباس قمی کہتے ہیں, تصور کیجئے گا, شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی شہید زمین پہ گرتا تھا, جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ گرتا تھا اور شہید ہو جاتا تھا, تو حسین اس کے لاشے کو خیمے کی طرف لاتے تھے. تو قانون یہ تھا, دستور یہ تھا, رواج یہ تھا کہ بیبیاں دوڑتی ہوئیں خیمے کے باہر آ جاتی تھیں اس شہید کے لیے, اس شہید کو لینے کے لیے, اس شہید کے استقبال کے لیے, حسین کو سہارا دینے کے لیے. بیبیاں خیمے کے باہر نکل آتی تھیں, ان میں سب سے آگے زینب ہوا کرتی تھیں, ان میں سب سے آگے زینب ہوا کرتی تھی. جب اون محمد کا لاشا حسین اور عباس لے کر آئے, بیبیاں نکلی مگر زینب نہیں آئی. بیبیاں باہر نکلی مگر زینب باہر نہیں آئی. پوچھا زینب کہاں ہے؟ کہا سر کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا. پالنے والے زینب کی قربانیوں کو قبول کر. یہ لاشا ایک مرتبہ لاشوں کو حسین لے کر آئے، حسین لاشوں کو لے کر آئے۔ بس دو جملے اور اس کے بعد میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے، زینب کی نسل ختم ہو گئی، اون و محمد شہید ہو گئے، حسین گھر پہ آئے۔ ہاں عزاداروں کہتے ہیں کہ 11 محرم زینب نے مقتل میں ملتا ہے کہ زینب کبھی بھی، جب بھی زینب نے گریا کیا، کبھی بھی اون و محمد کا نام لے کے گریا نہیں کیا۔ زینب روئی مگر کہا وا حسینہ، وا محمدہ، وا علیہ، وا اکبرہ کہہ کے زینب گریا کرتی رہی۔ 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا، زینب نے گریا کیا مگر بھائی پہ گریا کیا، علی اکبر پہ گریا کیا۔ مقتل میں ملتا نہیں ہے کہ زینب نے کبھی بھی کہا ہو وا عونا وا محمدہ، نہیں، زینب کا یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کوفے میں آئے، زینب نوکہائے نیزہ پہ سروں کو دیکھ رہی ہیں مگر زینب گریا نہیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شام کے زندان میں جب جناب زینب آئیں اور یہ قافلے میں جتنے سر تھے ان قافلے والوں کو واپس دوبارہ مل گئے، کہتے ہیں کہ پہلے حسین کا سر آیا، زینب نے حسین کے سر کو دیکھا، حسینے سے لگا لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لے لیا، بی بیوں نے تمام سر لینا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے سر تھے جس کا کوئی لینے والا نہ تھا، کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں کربلا میں نہ تھی؟ آواز آئی خبردار، یہ زینب کے دونوں نحال ہے۔ آزادارو آواز آئی خبردار، یہ زینب کے دونوں نحال ہیں۔ زینب نے پھر بھی گریہ نہیں کیا، زینب پھر بھی نہیں روئی۔ ایک مرتبہ ملتا ہے عبداللہ ابن جعفر روایت کرتے ہیں کہ جناب زینب جب کربلا چھوڑ کے، جب شام کا زندان چھوڑ کے کربلا آئیں اور کربلا سے پھر مدینہ آئیں، جب جناب زینب مدینہ پہنچی ہیں تو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے باہر ایک ضعیف عورت کھڑی ہوئی۔ عبداللہ ابن جعفر روایت کرتے ہیں، میں نے اپنا، جناب زینب کے شوہر روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی، جب میں گھر کے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک ضعیف بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز، هل لك من حاجہ، کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنے نقاب کو الٹ کے کہا اے ابن عم نہ پہچانا میں زینب ہوں، اے ابن عم نہ پہچانا میں زینب ہوں۔ ابھی تک زینب نے اون محمد پہ گریا نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کب گریا کیا؟ گھر کے اندر آئیں، خدا کسی ماں کو اجڑا ہوا گھر نہ دکھائے، خدا کسی ماں کو اجڑا ہوا گھر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ زینب گھر کے اندر آئی، نہ جانے دل کی کیا کیفیت تھی، مگر ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر کو بٹھایا اور آواز دی، پہلی مرتبہ اون و محمد پہ گریا کیا، آواز دی اے ابن عم اون کا پرسہ قبول کیجیے، اے ابن عم محمد کا پرسہ۔
زینب نے رو کر کہا اون و محمد میرے، مر گئے ہو
Yeah.